بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور رسول کا انکار کرتے ہیں اور خدا اور رسول کے درمیان تفرقہ پیدا کرنا چاہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے اور چاہتے ہیں کہ ایمان و کفر کے درمیان سے کوئی نیا راستہ نکال لیں، تو در حقیقت یہی لوگ کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے بڑا رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور رسول پر ایمان لے آئے اور رسولوں کے درمیان تفرقہ نہیں پیدا کیا، خدا عنقریب انہیں ان کا اجر عطا کرے گا، اور وہ بہت زیادہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ نساء کی آیات 150-152 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اربابی۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں۔ ابھی کچھ ہی دیر میں آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ نعت کے بعد پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے، اس کے بعد پروگرام بزم دوستاں پیش کیا جائے گا، اور اس کے بعد آپ پروگرام آئینۂ صحافت سنیں گے، جس کے بعد پروگرام آئیے فارسی سیکھیے پیش کیا جائے گا، اور منار نور ہماری نشریات کا آخری پروگرام ہوگا۔ تو سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے پروگرام گرد و پیش۔ عزیز سامعین، پروگرام گرد و پیش کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، تو آئیے اس پروگرام میں سماعت فرمائیں۔ سب سے پہلے عالمی خبریں پیش کر رہے ہیں ہمارے ساتھی حسین تقوی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ پاکستان میں سیلاب کی تباہ کاریاں، مرنے والوں کی تعداد میں اضافہ، کروڑوں بے گھر، امدادی کارروائیاں جاری۔ ایران کے صدر کی پاکستان کے وزیر اعظم سے ٹیلی فونی گفتگو، سیلاب سے جانی و مالی نقصانات پر اظہار افسوس، متاثرین کو ایران کی جانب سے ہر ممکن مدد فراہم کرنے کی یقین دہانی۔ بی جے پی حکومت کی پالیسیوں اور اقدامات کے خلاف اور ایشیا کپ T20 میں ایونٹ کا سب سے اہم میچ آج دو روایتی حریفوں پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دبئی میں۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان بھر میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں اور اس کے نتیجے میں پیش آنے والے حادثات میں مرنے والوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ پچھلے 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں جاری تباہ کن سیلاب کے نتیجے میں مزید 119 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ خوفناک سیلاب کے دوران انتہائی دل ہلا دینے والی رپورٹ کے مطابق سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور جنوبی پنجاب کے بیشتر علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ انفراسٹرکچر مکمل تباہ ہو گیا ہے اور دور دراز علاقوں تک رسائی ناممکن ہو چکی ہے۔ پاکستان کے 4 صوبوں کے سیلاب زدہ علاقوں میں مجموعی طور پر 900,000 سے زائد مکانات منہدم ہو گئے ہیں، جبکہ کئی لاکھ ایکڑ پر کھڑی فصلیں بھی تباہ ہو گئی ہیں۔ سیلاب کے نتیجے میں تقریباً 4 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں، جبکہ لاکھوں افراد کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ سیلاب میں لاکھوں مویشی بھی بہہ گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کا کہنا ہے کہ سیلاب زدہ علاقوں میں فوج اور دیگر ادارے امدادی کاموں میں مصروف ہیں اور بے گھر ہونے والوں کو عارضی پناہ گاہوں میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ بحران اس قدر سنگین ہے کہ متعدد مقامات پر لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں پہنچ پا رہی ہیں۔ پاکستانی میڈیا رپورٹوں میں حالیہ سیلاب کو ملک کی تاریخ کا بدترین سیلاب قرار دیا جا رہا ہے۔ اسلامی جمہوری ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے برادر اور ہمسایہ ملک پاکستان میں سیلاب سے متاثرین کے لیے ہر قسم کی امداد فراہم کرنے کے لیے تہران کی آمادگی کا اعلان کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے صدر ایران سید ابراہیم رئیسی نے سیلاب کے نتیجے میں قیمتی جانوں کے نقصان پر پاکستان کی حکومت اور عوام کو تعزیت پیش کرتے ہوئے کہا کہ مصیبت کی اس گھڑی میں ہم اپنے پاکستانی بھائیوں کے ساتھ ہیں۔ صدر ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ انہوں نے ایران کے متعلقہ اداروں کو اپنے پاکستانی بھائیوں کی ضرورت کا سامان فوری طور پر فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مشکل کی اس گھڑی میں اپنے برادر اور ہمسایہ ملک پاکستان کی ہر ممکن کمک اور تعاون کے لیے بھی تیار ہے۔ صدر نے کہا کہ ایران نے اسلامی پاکستان کو جس قسم کی امداد اور تعاون کی ضرورت ہے وہ فراہم کرے گا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی اس موقع پر اپنے ملک میں سیلاب سے ہونے والی تباہ کاریوں سے آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی جمہوری ایران ہمیشہ سے خوشی اور غم کا ساتھی ہے اور ہر مشکل وقت میں اس نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ انہوں نے حالیہ سیلاب میں ہونے والی جانی نقصان پر ہمدردی کے اظہار اور کمک رسانی میں تعاون کے اعلان پر اسلامی جمہوریہ ایران کی حکومت اور ایرانی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے دونوں ملکوں میں پائی جانے والی گرم جوشی اور انتہائی دوستانہ تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے تہران اسلام آباد تعلقات کے زیادہ سے زیادہ فروغ کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ پاکستان میں ہر سال موسمی بارشوں کا سامنا رہتا ہے، لیکن حالیہ موسمیاتی تبدیلیوں نے اس ملک کو سیلابی صورتحال سے دوچار کر دیا ہے۔ قدرتی آفات کے نتیجے میں ہر سال پاکستانی عوام کو جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تاہم پاکستانی حکام اور مقامی ذرائع کا کہنا ہے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ملک میں سیلاب کے باعث ہونے والی تباہی کی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی، اور ایران اور دنیا کے متعدد ممالک اور اقوام متحدہ سمیت متعدد عالمی اداروں اور تنظیموں نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے مالی امداد اور ضروری اشیاء کی فراہمی کا اعلان کیا ہے۔ ہندوستان کا سپریم کورٹ پیر کو حجاب کے معاملے پر سماعت کرے گا۔ ہندوستان کی سرکاری خبر رسائی ایجنسی کے مطابق سپریم کورٹ پیر کو ریاست کرناٹک ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کرنے والی عرضیوں پر سماعت کرے گا جس میں کہا گیا تھا کہ اسلام میں حجاب پہننا لازمی عمل نہیں ہے۔ درخواست گزاروں نے کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کو متنازع کرناٹک ہائی کورٹ کے حکم کو منسوخ کرنے اور تعلیمی اداروں میں حجاب پہننے کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے 15 مارچ کو مسلم طالبات کے ایک گروہ کی طرف سے حجاب پہن کر داخلے سے انکار کرنے پر تعلیمی اداروں کے خلاف پیش کردہ درخواستوں کو خارج کر دیا تھا۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے یہ کہتے ہوئے مسلم طالبات کی ان درخواستوں کو خارج کر دیا تھا کہ حجاب پہننا اسلام کے تحت لازمی نہیں ہے۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسکول یونیفارم کا تعین صرف ایک معقول پابندی ہے جو آئینی طور پر قابل قبول ہے اور طلبہ اس پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ غرب اردن کے شمال میں واقع جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں کئی فلسطینی نوجوان زخمی ہو گئے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق غرب اردن کے شمال میں واقع جنین میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان ہونے والی جھڑپ میں کئی فلسطینی نوجوان زخمی ہوئے ہیں۔ شہاب نیوز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق غازی صہیونی حکومت کے جارے فوجیوں کی وحشیانہ جارحیت کے جواب میں شہر جنین کے ہیفا روڈ پر فلسطینی نوجوانوں نے بھی صہیونی فوجیوں پر فائرنگ کی ہے۔ دوسری جانب صہیونی ذرائع نے کوخاپ یا کوف سہونی قصبے پر بھی فائرنگ کی خبر دی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ گزشتہ ہفتے کے دوران صرف غرب اردن میں فلسطینی نوجوانوں اور غاصب سہونی حکومت کے فوجیوں کے درمیان جھڑپ میں ایک فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہوئے ہیں۔ عراق کی سیاسی جماعتوں کے اتحاد شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی نے موجودہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کے سیاست سے دستبردار ہونے کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ شیعہ کوآرڈینیشن کمیٹی کے ایک رہنما عبدالحلالی نے کہا ہے کہ صدر تحریک کی جانب سے پیش کی جانے والی اس تجویز سے ملک کو سیاسی بحران سے نکلنے میں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ ملک کا آئین کسی ایک سیاسی جماعت کو اپنے نظریات دیگر جماعتوں اور ارکان پارلیمنٹ پر مسلط کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ عبدالحلالی کا کہنا تھا کہ مقتدہ صدر کی تجویز سے سیاسی بحران حل نہیں ہوگا بلکہ سیاسی اختلاف اور کشیدگی میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ واضح رہے کہ عراق کی ہر صدر تحریک کے سربراہ مقتدہ صدر نے تجویز پیش کی ہے کہ ملک کو سیاسی بحران سے نکالنے کے لیے موجودہ سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو سیاست سے دستبردار اور نئی سیاسی جماعتوں اور رہنماؤں کو آگے آنے کا موقع فراہم کرنا چاہیے۔ یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین نے ناپائیدار جنگ بندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنی عوام کو ہمیشہ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے اور ان کے منصوبوں کو خاک میں ملانے کے لیے آمادہ رہنا چاہیے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق یمن کی اعلی سیاسی کونسل کے چیئرمین مہدی المشاط نے کہا ہے کہ یمن اور سعودی اتحاد کے درمیان فائر بندی کی شرطوں کی بنیاد پر یمنی عوام کو ہر قسم کی سازش کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، اس لیے کہ ابھی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یمنی عوام کامیابی کے حصول تک سعودی اتحاد کے حملوں اور اس کی جارحیت کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کرتے رہیں گے۔ اس درمیان یمنی ذرائع کا کہنا ہے کہ سعودی اتحاد نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران جنگ بندی کی 164 بار خلاف ورزی کی ہے۔ یمن کی سرکاری خبر رساں ایجنسی سبا کی رپورٹ کے مطابق یمنی فوج کے آپریشنل روم کے ذریعے نے بتایا ہے کہ سعودی اتحاد کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزی میں سعودی اتحاد کے ڈرون طیاروں نے نجران میں السو کے علاقے میں فضا میں جاسوسی پروازیں انجام دیں، جبکہ جار سعودی اتحاد نے رہائشی علاقوں اور یمن کی مسلح افواج کے ٹھکانوں پر حملہ بھی کیا ہے۔ سعودی اتحاد کے ڈرون اور جنگی طیاروں نے اسی طرح الحدیدہ، تعز، معارب، حجہ، سعدہ، جیزان، زہالے اور نجران میں یمنی شہریوں کے رہائشی مکانات اور یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا، گولہ باری کی اور راکٹ بھی فائر کیے۔ ایران میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں دگنا اضافہ ہوا ہے۔ یہ بات ایران کے وزیر خزانہ احسان خاندوزی نے اتوار کے روز تہران میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے بتایا کہ گزشتہ سال اگست سے اب تک ملک میں غیر ملکی سرمایہ کاری کی شرح میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا تھا کہ غیر ملکی سرمایہ کاری میں یہ اضافہ امریکہ کی جانب سے ڈالے جانے والے تمام تر اقتصادی اور معاشی دباؤ کے باوجود ہوا ہے۔ اور آخر میں یہ خبر کہ ایشیا کپ T20 کرکٹ میں آج پاکستان اور ہندوستان کے درمیان اہم مقابلہ ہو رہا ہے۔ دبئی میں کھیلے جانے والے اس میچ میں دونوں ٹیموں نے اپنی تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ پاکستان اور ہندوستان دونوں ہی ٹیموں میں بعض کھلاڑیوں کی انجری کی مشکلات ہیں، لیکن دونوں ہی ٹیموں کے کپتانوں کا کہنا ہے کہ وہ میچ جیتنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے۔ گزشتہ T20 ورلڈ کپ میں پاکستان نے ہندوستان کو 10 وکٹوں سے شکست دی تھی، جبکہ ورلڈ کپ میں ماضی کے بیشتر میچوں میں ہندوستان کامیاب رہا۔ آج کے میچ میں جہاں پاکستان کی کوشش ہوگی کہ پچھلی کارکردگی کو دہرائے، وہیں ہندوستان گزشتہ میچ کی غلطیوں سے سبق سیکھ کر میچ جیتنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے پہلے سنیچر کی رات کھیلے گئے میچ میں افغانستان نے سری لنکا کو یک طرفہ مقابلے میں 8 وکٹوں سے شکست دے دی تھی۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سن رہے تھے، پیش کر رہے تھے ہمارے ساتھی حسین تقوی۔ اور سامعین، پاکستان میں آنے والے حالیہ سیلاب اور شدید بارشوں کے نتیجے میں وسیع تباہی کی خبریں موصول ہو رہی ہیں، جبکہ حالیہ سیلاب پاکستان کی تاریخ کے بدترین سیلابوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے حالیہ سیلاب کے حوالے سے ہم تازہ ترین صورتحال جاننے کے لیے پاکستان کے سینئر صحافی ندیم بھٹی سے سیلابی علاقوں کے امدادی کاروائیوں کی صورتحال جاننی چاہی اور ان سے سوال کیا، تو ان کا کہنا تھا۔
جی دیکھیے، 24 جون سے جو بارشیں یہاں پاکستان میں ہوئی اور اس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے جو چاروں صوبے ہیں وہ اس وقت متاثر ہیں، خاص طور پر زیادہ اثر جو ہے وہ بلوچستان پر پڑا، اور اس کے بعد ابھی خیبر پختونخوا جو ہے اس میں اثر بڑا ہے۔ جنوبی پنجاب کا کچھ علاقہ، یعنی جسے کہا جا سکتا ہے کہ پنجاب سب سے کم صوبہ ہے جس پہ اثر پڑا ہے، لیکن جو ڈی جی خان ہے، راجن پور ہے، یہ اضلاع جو ہیں یہاں بہت زیادہ تباہی جو ہے وہ ہوئی ہے۔ لوگوں کے جو مویشی ہیں وہ پانی میں بہ گئے ہیں، لوگوں کے گھر جو ہے وہ تباہ ہو گئے ہیں، خاص طور پر چونکہ دیہاتوں میں کچے گھر ہوتے ہیں وہ تو بالکل برباد ہو گئے ہیں، فصلیں جو کھڑی تھیں وہ برباد ہو گئی، جو لوگوں نے اناج اکٹھا کیا ہوا تھا وہ جو ہے وہ تباہ ہو گیا، اس میں ضائع ہو گیا، اور اب یہ لوگ جو ہے وہ کھڑے ہیں اپنے سڑکوں کے اوپر بیٹھے ہیں، کوئی سرکاری عمارتوں میں جو ہے وہ بیٹھے ہیں، کوئی اپنے رشتہ داروں کے پاس جو ہے وہ چلے گئے ہیں۔ لہٰذا یہ جو بڑا ایک عرصے بعد، یعنی 1970 میں کہا جاتا ہے کہ بہت بڑا سیلاب جو ہے وہ آیا تھا، اور اس کے بعد یہ اس وقت جو ہے وہ سیلاب آیا ہے، اور بارشوں کی وجہ سے بھی اور دریاؤں میں طغیانی کی وجہ سے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ امدادی کارروائیاں جو ہے وہ کچھ دنوں سے شروع ہوئی ہیں، پہلے صرف وہ متوجہ نہیں ہوا تھا، خود میڈیا بھی اور سیاسی جماعتیں، مذہبی جماعتیں سیاست میں الجھی ہوئی تھیں، لیکن اب ایک یکسوئی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے قوم میں، اب اس طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی آج رات جو ہے وہ 9 بجے سے 12 بجے تک ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ٹیلی فون کے ذریعے جو ہے وہ سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل کریں گے۔ اسی طرح سے وزیر اعظم نے بھی جو ہے وہ آل پارٹیز کانفرنس طلب کر لی ہوئی ہے۔ اس طرح ایک نظر آ رہا ہے کہ اب قوم اسی طرح سے ایک یکسوئی کے ساتھ، جس طرح سے 2005 کا زلزلہ آزاد کشمیر میں آیا تھا، خیبر پختونخوا میں آیا تھا، تو قوم نے دل کھول کر جو ہے وہ امداد کی تھی۔ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس جو ایک آفت آئی ہے، ایک اس وقت آزمائش ہے پاکستان پر، تو اس سے اب انشاءاللہ جو ہے قوم اٹھ کھڑی ہوئی ہے، قوم کو میں ایک بیداری جو ہے وہ آ گئی ہے، ایک احساس پیدا ہوا ہے۔ لہذا جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں، سیاسی مذہبی جماعتیں ہیں، ہر کوئی اپنا اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ یہاں لاہور میں ضلع انتظامیہ نے بھی مختلف جگہوں پر جو ہے وہ کیمپ لگائے ہوئے ہیں، تو لوگوں سے وہ راشن اکٹھا کر کے ان کے لیے کمبل، پینے کا پانی، ان کے لیے بستر اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کر رہے ہیں، جو بھی ضروریات انسانی ہو سکتی ہیں، تاکہ ہمارے یہ بھائی جو ہے وہ دوبارہ بحالی کی شکل میں جو ہے وہ آ جائیں، اپنی جو نارمل زندگی ہے اس طرف آ جائیں۔ لیکن ابھی بھی خطرات موجود ہیں، چونکہ مزید ریلا جو ہے وہ آ رہا ہے، اور دریا سندھ کا جو اطراف ہیں اس میں جو ہے وہ ابھی بھی خدشہ موجود ہے کہ شاید زیادہ پانی آنے کی وجہ سے کچھ تباہی جو ہے وہ ہو سکتی ہے۔ دیکھیے، پہلے تو نوعیت جو امدادی کاموں کی وہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں جو ہے وہ پہلے ان لوگوں کو کے رہنے کا انتظام جو ہے وہ کیا جائے، چونکہ جو اپنے گھروں میں رہ رہے تھے وہ اپنے گھروں سے باہر نکل کے جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ کھڑے ہیں، تو ان کی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ان کو شیلٹر جو ہے وہ دیا جائے, ان کو خیمے مہیا کیے جائیں کہ وہ یہاں بیٹھ سکے, پھر کھانے کا ان کے لیے جو ہے وہ انتظام ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جو غیر سرکاری تنظیمیں ہیں وہ ان علاقوں میں جو ہے وہ پہنچ چکی ہوئی ہیں اور وہاں لوگوں کو کھانا جو ہے وہ دے رہے ہیں اور ان کے لیے جو رہنے کا سامان جو ہے وہ دے رہے ہیں. کچھ افسوسناک یہ بھی باتیں ہوئی کہ چیزیں جو ہے وہ مہنگی کر دی گئی, خاص طور پر جن خیمے جو ہے وہ پہلے سستے تھے تو اب مہنگے ہو گئے. پھر یہ کہ یہاں اتنی زیادہ ضرورت نہیں پڑتی تو خیموں کی بہت کم تعداد جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ موجود تھی, تو اب فیکٹریز نے اس پہ کام کرنا شروع کیا کہ وہ ان خیموں کو جو ہے وہ تیار کرے. لیکن 3-4-5 دن جو بھی گزرے ہیں وہ یقیناً ایک بڑی کٹھن صورتحال سے جو ہے وہ سیلاب متاثرین سے گزرے ہیں. تو اب اسی اس وقت جو امدادی کاروائیاں ہیں وہ تو پہلے یہ ہے کہ ان لوگوں کو حوصلہ دیا جائے, یہ جو لوگ ہیں ان کے لیے رہنے کا, کھانے کا, پینے کا پانی جو ہے وہ ان کو مہیا کیا جائے, چونکہ پانی جہاں وہ رہتے تھے جہاں سے وہ پیتے تھے تو وہ پانی بھی اس وقت ایسا کو دستیاب نہیں ہے, چونکہ پانی ارد گرد تمام جو کھڑا ہوا ہے وہ دریا کا پانی ہے جو کہ پینے کے قابل جو ہے وہ نہیں.
اور سامعین, اسی کے ساتھ آج کا پروگرام گرد و پیش اپنے اختتام کو پہنچا. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے, بلائیں گے کب ہم آسیوں کو بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں, تمہاری نظر کرم کی خاطر, تمہاری نظر کرم کی خاطر جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے, جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے, ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے. یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, یہ زندگی مختصر بہت ہے, سیاہی قسمت کی بام پر ہے, میری نظر کو کسی طرح اب وہ نوری جلوے دکھا بھی دیجیے, میری نظر کو کسی طرح اب.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. اور سامعین, اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
عزیز سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں. حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 6 شہریور، 30 محرم الحرام اور 28 اگست کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ اگست سن 1749 عیسوی کو معروف جرمن شاعر اور ادیب گوئٹے پیدا ہوئے۔ انہوں نے فرینکفرٹ میں ہی موسیقی، مصوری اور مختلف زبانیں سیکھیں، لیکن قانون میں اپنی تعلیم کو جاری رکھا۔ گوئٹے کا شمار جرمن ادب کو رواج دینے والوں میں ہوتا ہے۔ اس کے باوجود ان کا کسی خاص ادبی مکتب سے تعلق نہیں تھا۔ البتہ ایرانی ادب، خصوصاً معروف ایرانی شاعر حافظ شیرازی کے اشعار کو بہت پسند کرتے تھے اور قرآن اور اسلام میں بھی ان کی بہت دلچسپی تھی۔ لہذا ایک مقام پر گوئٹے کہتے ہیں کہ ابتدا میں ہم نے بعض دلائل کی بنا پر قرآن سے منہ موڑ رکھا تھا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد اس کتاب نے ہمیں اپنی طرف متوجہ کیا اور ہمیں حیرت زدہ کر دیا، یہاں تک کہ میں موجود عظیم علمی اصول و قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ میرے خیال میں یہ کتاب بہت جلد پوری دنیا پر گہرے اثرات مرتب کرے گی اور بالآخر دنیا کا محور و مرکز بن جائے گی۔ ان کی تالیف میں مشرقی دیوان، فاسٹ، رومی نغمے اور ایفی جینی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ گوئٹے کا 1832 عیسوی میں انتقال ہوا۔ اٹھائیس اگست سن 1919 عیسوی کو حیدرآباد دکن میں عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ بر صغیر کے مسلمانوں کے نشاط ثانیہ میں اس یونیورسٹی کا کردار بہت اہم ہے۔ حیدرآباد دکن میں ایک یونیورسٹی کے قیام کا خیال 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ہی پیدا ہوا تھا، لیکن یہ خواب 1919 میں پورا ہوا۔ اس یونیورسٹی کے قیام کا فرمان نواب میر عثمان علی خان نے 1917 میں جاری کیا اور اردو کو ذریعہ تعلیم قرار دیا۔ چونکہ اس وقت تک اردو میں جدید علوم و فنون کی کتابیں موجود نہ تھیں، اس لیے پہلے شعبہ تالیف و ترجمہ قائم کیا گیا، جس کے پہلے ناظم مولوی عبدالحق تھے۔ بالآخر 28 اگست 1919 کو عثمانیہ یونیورسٹی کا قیام عمل میں آیا۔ اس یونیورسٹی کی اسناد کو بر صغیر میں سب سے پہلے ڈھاکہ یونیورسٹی اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی نے تسلیم کیا، پھر رفتہ رفتہ بر صغیر کی تمام یونیورسٹیوں نے تسلیم کیا۔ اس کے بعد یہاں کی اسناد آکسفورڈ اور کیمبرج میں بھی تسلیم کی جانے لگیں۔ چھ شہریور سن 1299 ہجری شمسی کو مسلمان ایرانی عالم و عارف آیت اللہ مرزا محمد تقی گلشن حائری شیرازی نے وفات پائی۔ وہ 1232 ہجری شمسی میں شیراز میں پیدا ہوئے تھے۔ آیت اللہ حائری شیرازی بچپن کا زمانہ وطن میں گزارنے کے بعد اپنے والد کے ساتھ کربلا چلے گئے، جہاں وہ دینی تعلیم حاصل کرنے کے بعد فاضل ترین اساتذہ میں شمار ہوئے۔ انہوں نے بہت سے شاگردوں کی تربیت بھی کی۔ آیت اللہ مرزا شیرازی کی عمر کے اواخر میں عراق پر برطانوی سامراج کا قبضہ ہوا اور وہ علم و تقویٰ اور دینی شہامت کے ایک مشہور ترین عالم ہونے کی وجہ سے برطانوی غاصبوں کے خلاف مسلمانوں کے انقلابی قائد تھے۔ انہوں نے جنوبی عراق پر برطانیہ کی جارحیت کے بعد اپنے فتووں کے ذریعے عوام کو برطانوی فوج کے خلاف اٹھ کھڑا ہونے کی دعوت دی اور حکومت برطانیہ کو اپنے موقف سے پسپائی پر مجبور کر دیا۔ آیت اللہ مرزا شیرازی نے متعدد تالیفات چھوڑی ہیں، جن میں مقاصب شیخ مرتضی انصاری کی شرح، سید صدر الدین عاملی کی منظومہ رضائیہ کی شرح اور القصائد الفاخرہ فی مدحت الطاہرہ کی طرف خاص طور سے اشارہ کیا جا سکتا ہے۔ چھ شہریور سن 1371 ہجری شمسی کو ایرانی مجاہد عالم دین آیت اللہ سید عبد المجید ایروانی نے 58 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آیت اللہ ایروانی نے آیت اللہ بروجردی اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ انہوں نے شاہی خاندان کے خلاف جدوجہد میں بھرپور حصہ لیا اور بارہا جیل گئے۔ اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد بھی انہوں نے تدریس کے ساتھ ساتھ اپنی سماجی اور انقلابی سرگرمیاں جاری رکھیں اور مختلف انقلابی اداروں کی سرپرستی کی۔ وہ حج کے امور میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نمائندے کے طور پر سعودی عرب میں ایرانی حج مشن کے سربراہ بھی رہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام بزم دوستاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز سامعین، آپ کے پیغامات اور جوابات پر مشتمل پروگرام بزم دوستوں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ میں ناہید انوری، اور میرا ساتھ دے رہے ہیں حسب معمول ہمارے ساتھی
حسین تقوی۔
ہمارا محبت برا سلام قبول کیجیے۔ جی ہاں سامعین، ہمیں امید ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے پروردگار کے زیر سایہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ زندگی کے بہترین لمحات سے لطف اندوز ہو رہے ہوں گے، اور آپ کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا، الہی آمین۔
جی ہاں سامعین، ہمیشہ کی طرح بہترین دعا سے پروگرام کا آغاز کیا ہے، اور ہماری ہمیشہ سے یہی دعا و تمنا ہے کہ سامعین جہاں کہیں بھی ہوں خیریت سے ہوں اور ان کی زندگیوں میں ترقی و پیش رفت کا سلسلہ جاری و ساری رہے۔ ویسے بہن، پروگرام کا آغاز ہو رہا ہے، پچھلے دنوں پاکستان سے مسلسل جو بارشیں ہوئیں اس سے میں جو سیلاب آیا بہت سے مقامات پر، اور جو مناظر ہم نے ٹی وی سکرین پر دیکھے، تصویروں پر دیکھے، تو واقعی بڑے دل خراش تھے، اور کافی دیہات جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئے، زیر آب آ گئے۔ خاص طور پر پاکستان کے صوبے بلوچستان کے اندر جو ہے وہ کافی جو ہے وہ پانی مختلف دیہاتوں میں، گاؤں میں گیا، اور اس نے بہت تباہی مچائی، کھڑی فصلیں جو ہیں وہ تباہ ہو گئیں۔ اسی طریقے سے سندھ کے اندر بھی جو ہے وہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں، جس کی وجہ سے میں بھی تازہ سن رہا تھا تقریباً 18-19 اضلاع جو ہیں سندھ کے ان کو آفت زدہ قرار دے دیا گیا ہے، یعنی کہ اتنے وہاں پر حالات جو ہیں وہ خراب ہیں، اور جس میں سکھر بھی شامل ہے، حیدرآباد، ٹھٹا، دادو، سانگڑ، میرپور خاص، بدین، اس طریقے سے بہت سے جتنے بھی اضلاع ہیں جن کا اعلان کیا گیا ہے ان کو آفت زدہ قرار دیا گیا، اور پنجاب میں بھی اسی طریقے سے جو جنوبی پنجاب ہے وہاں پر بارشوں سے تباہی جو ہے وہ مچی ہے، چھتیں گرنے کے واقعات ہوئے، کچے مکانات گرنے کے واقعات ہوئے۔ ان تمام کی جب خبریں ہمیں موصول ہوئیں، سنی، اور تو دل جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ
دکھی ہوا ہے انسان۔ اور اسی طرح سے حسین صاحب، آپ نے جیسا کہ سنا ہے بہت سے لوگوں کی موت بھی واقع ہو گئی۔
جی ہاں بالکل،
سیلاب کی وجہ سے۔
ابھی کل ہی مجھے ایک تصویر ایک صاحب نے جو ہے وہ ہمارے ایرلو کے سرگرم رکن ہیں محمد عقیل بشیر صاحب، انہوں نے ایک جو ہے وہ فوٹو بھیجی جس کے اندر جو ہے بارش کا پانی کوئی مثلاً انسانی جسم کو لے کے آیا اور صرف مٹی کے اندر جو ہے وہ دو ہاتھ جو ہے وہ نظر آ رہے تھے. تو پتہ نہیں کہاں سے کس کی وہ لاش تھی. خداوند متعال ان سب کو غریق رحمت فرمائے اور جو افراد مشکلات میں ہیں ان کی مشکلات جو ہیں وہ جلد از جلد جو ہے وہ ختم ہوں. لیکن ان تمام صورتحال میں خیبر پختونخوا میں بھی اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں وہاں پر بھی. ویسے ایران میں بھی پچھلے دنوں بہت مثلاً تیز بارشوں کی وجہ سے جو ہے کئی مقامات پر جو ہے وہ سیلابی صورتحال جو ہے
اسی طرح سے حالات ہیں لیکن پاکستان کی نسبت. جی ہاں بالکل.
لیکن میں اس پورے قضیے کے اندر بہن ناہید انوری ایک جو خوشگوار اور ایک اچھی چیز جو ہے وہ جو مجھے نظر آئی وہ انسانی ہمدردی کا جذبہ تھا.
یہ تو آپ نے بالکل صحیح.
تو یہ انسانی ہمدردی کا جو جذبہ تھا یہ جو ہے وہ بہت وسوخ کے ساتھ نظر آیا اور انسان ایک اپنے دوسرے انسان کی مدد اور کمک کے لیے میدان عمل میں کودے اور انہوں نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ اس میں حصہ لیا اور مختلف تنظیمیں اور ادارے جو ہیں وہ میدان عمل میں آئے ہیں تاکہ ان مشکل میں گھرے ہوئے افراد کی مدد و کمک کے لیے جو ہے کچھ نہ کچھ کیا جائے. اس میں بہرحال مخیر حضرات جو ہیں وہ بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور جس کی جتنی جو ہے استطاعت ہے اس کے مطابق وہ اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہا ہے. جتنا بھی انسان اس میں مدد و کمک کرے گا یقینی طور پر اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے درجات جو ہے متعالی ہوں گے. ہمیں انسانیت کی خدمت سے دریغ نہیں کرنا چاہیے. چونکہ بہرحال یہ وہ چیزیں تھیں جو میں مثلا میڈیا پر خاص طور پر دیکھ رہا تھا تو میرا دل چاہا کہ اس حوالے سے ابتدائی پروگرام میں ہم اپنے تمام سامعین سے اس کا تذکرہ کریں. ہمارے بہت سے سامعین چونکہ ان کا تعلق دیہی علاقوں سے ہے تو یہ مشکلات ممکن ہے شاید ان کے لیے بھی درپیش ہوئی ہوں. ہم سب کی صحت و سلامتی کے آرزو مند ہیں.
جی ہاں انشاءاللہ ہم بھی خداوند متعال دعا کرتے ہیں کہ آپ سب کی جو لوگ جو اس مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں ان کی مشکلات جلد سے جلد حل ہو جائیں. جی ہاں پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہوئے یہاں پر آپ کے پیغامات کو ہم شامل کریں گے اور یہاں پر یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کی ریاست راجستھان کے صدر مقام جے پور کے علاقے کچا بندہ عامر روڈ سے انیس حیدر صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کی نشریات انٹرنیٹ کے ذریعے سنتا ہوں اور کبھی مس ہو جائے تو آرکائیو سے ڈاؤن لوڈ کر کے سنتا ہوں. ویسے ریڈیو تہران نے ویب سائٹ پر بر وقت پروگرام سننے کا موقع بھی فراہم کر رکھا ہے اور ریڈیو تہران سے نشر ہونے والے پروگرام پابندی کے ساتھ سائٹ پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. آگے چل کر لکھا ہے کہ سہ اردو ٹی وی اور ریڈیو کی ویب سائٹ بہت ہی منظم انداز میں چل رہی ہے اور ٹی وی پروگرام ہو یا ریڈیو پروگرام وقت پر اپلوڈ کر دیے جاتے ہیں. حج کے ایام اور ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت اچھے اور معیاری تھے چاہے ریڈیو کے ہوں یا ٹی وی کے. سب کے سب بہت ہی معلوماتی اور تحقیقی رہے. پچھلے دنوں پیش کیا جانے والا پروگرام منارہ نور سنا بہت مزہ آیا. اس پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت اللہ علیہ کی زندگانی کے مختلف گوشوں پر روشنی ڈالی گئی اور آپ کی علم فضائل و کمالات کا ذکر کیا گیا. آگے چل کے لکھتے ہیں کہ پروگرام 12 منٹ کا رہا لیکن جی چاہ رہا تھا کہ ابھی اور جاری رہے. اس کے علاوہ پروگرام بزم دوستہ میں سامعین دوستوں کے خطوط پڑھے گئے اور دوستوں نے ماہ محرم الحرام کے پروگراموں کے حوالے سے اپنے تاثرات بیان کیے. ریڈیو تہران نے 42 برسوں میں سامعین کے لیے بہترین پروگرام پیش کیے ہیں. انسانی شعور کو ابھارا ہے اور انسان کو اپنی ذمہ داریوں سے آگاہ کیا ہے. ریڈیو تہران کے تمام پروگرام کا محور اور مرکز شعور و آگاہی کو بلند کرنا ہے. حالیہ جاری پروگرام بھی بہت اچھے اور معیاری ہیں. میری طرف سے ریڈیو تہران کے پورے اسٹاف کو سلام.
جی جناب انیس حیدر صاحب کچا بندہ عامر روڈ جے پور سے آپ نے یہ پیارا سا خط ہمیں روانہ کیا ہے اور ہندوستان کی ریاست راجستھان کا یہ صدر مقام ہے اور پچھلے دنوں سے مراد یہ تقریباً 8-10 مہینے پہلے بھی ان کا ایک خط ہمیں موصول ہوا تھا اور بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے پابندی کہہ سکتے ہیں 8-9 مہینے میں اگر کوئی لکھے خط تو
چلے کہہ دیں, کوئی بات نہیں چلے گا.
بہرحال بہت شکریہ آپ کا, چونکہ آج کل جو خط و کتابت لکھنے کی جہاں بات آتی ہے تو اکثر ہمارے سامعین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اب وہ عادت نہیں رہی لکھنے لکھانے کی. تو میں جناب انیس حیدر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ دیر سے ہی لیکن بہرحال انہوں نے ہمیں یاد رکھا اور ہمارے لیے خط جو ہے وہ ارسال کیا, اور پچھلے خط میں بھی انہوں نے تعریف کے انبار لگا دیے تھے اور اس مرتبہ بھی انہوں نے ہماری نشریات اور خاص طور پر ویب سائٹ کے حوالے سے جو ہے وہ اپنے تاثرات کا اظہار کیا. حج کے ایام اور محرم میں پیش کیے جانے والے خصوصی پروگراموں کا انہوں نے ذکر کیا. بہرحال یہ ہماری پوری ٹیم کی کاوشیں اور محنتیں ہیں جو رنگ لاتی ہیں, اور عملہ جو ہمارا ہے ریڈیو تہران کا وہ دل و جان سے محنت کرتا ہے, اور خاص طور پر روزانہ پیش کیے جانے والے پروگرام اور خصوصاً خصوصی پروگرام جو ہوتے ہیں مخصوص ایام کے, ان میں دلجوئی کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا جاتا ہے. اور ماہ محرم کے سال کے پروگرام بھی بہت اچھے سامعین کو لگے اور خطوط اور پیغامات کے ذریعے سے جس کا سامعین اظہار بھی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس حوالے سے رائے دی اور دوسرے پروگراموں کا بھی ذکر کیا. ساتھ ہی ساتھ ہمارا ایک ہفتہ وار پروگرام مینارہ نور جو ہے اس کے حوالے سے آپ نے ذکر کیا, جس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی حالات زندگی کو بیان کیا جاتا ہے اور مختلف گوشوں پر باجیس پہ روشنی ڈالی جاتی ہے.
جی.
اور سامعین کا ایک پسندیدہ پروگرام جو ہے یہ مینارہ نور ہے, اور جیسا کہ انہوں نے لکھا کہ 12 منٹ کا تھا لیکن دل چاہا کہ سنتا ہی رہوں, لیکن بہرحال وقت کی ہمارے پاس جو ہے وہ قلت رہتی ہے اور کوشش ہوتی ہے کہ ایک نشریات میں, ایک وقت کی نشریات میں 2-3 پروگرام جو ہے باقاعدگی کے ساتھ نشر ہوں, اس لیے ٹائم جو ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے. بہرحال ویسے بھی آج کل یہ سننے میں آ رہا ہے پہلے کہ مثلا چھوٹی اور مفید گفتگو جو ہے پسند کی جاتی ہے
لمبی گفتگو کے وہ بورنگ ہو جاتی ہے.
جی ہاں, مثلاً تھک جاتا ہے آدمی سنتے سنتے, لیکن جو شوقین لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ تفصیل کے ساتھ ہو. تو بہرحال تفصیل کے لیے آپ کو ایک ہفتے کا انتظار کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے جو ہے وہ بہرحال جہاں پر شوق ہوتا ہے, دلچسپی ہوتی ہے, یہ قربانی دینی پڑتی ہے. پروگراموں کو سننے پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. ریڈیو تہران کی نشریات پروگراموں کو شعور اور آگہی کی منزلوں تک پہنچانے کا ذریعہ آپ نے قرار دیا ہمارے پروگراموں کو, اس پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اس سے پہلے والے خط میں بھی آپ نے ہمیں جو ہے وہ جو پروگرام ہمارے نشر ہوتے ہیں ان کی اسی انداز میں تعریف کی تھی. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اتنا خوبصورت خط ہمارے لیے ارسال کیا.
جی ہاں سامعین, ہم آپ تمام کے شکر گزار ہیں جو اتنی محبت کے ساتھ ہمیں یہ میسیجز جو ہیں آپ لوگ ہمیں بھیجتے ہیں. ہم آپ کے واقعے میں تہے دل سے شکر گزار ہیں. پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیں. اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان سے محمد بخش مری صاحب, اور لکھتے ہیں کہ گاؤں میں ریڈیو ہمارا بہترین دوست ہے. ویسے ڈیرے پر ٹی وی بھی موجود رہتا ہے لیکن ادھر ادھر جاتے وقت ریڈیو میرے ساتھ رہتا ہے. ریڈیو تہران کی نشریات عرصے دراز سے سن رہا ہوں. کچھ عرصے قبل میرے وائس میسج کو آپ نے میرے کہنے پر خط کے عنوان سے پروگرام بزم دوستہ میں شامل کیا تھا, جس پر آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. ویسے اب بھی میں نے وائس میسج ارسال کیا ہے اور میرے کہنے پر اس مرتبہ بھی آپ میرے پیغام کو خط کی شکل میں بزم دوستہ میں شامل کر رہے ہیں, جس پر میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ بھائی جان آپ کا کہ آپ ہمارا شکریہ ادا کر رہے ہیں, اور ہم بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا ہی محبت سے
یہ ویسے یہ زحمت تو آپ کرتی ہیں, باقاعدہ اس کو جو ہے وہ پڑھتی ہیں اور جناب علی اس کو جناب علی جو ہے وہ
یہ تو ہمارا فرض ہے. اگر ہم اپنے اتنے سارے جو ہمارے اچھے سامعین ہیں جب وہ اتنی محنت سے ہمیں کچھ بھیجواتے ہیں, اگر ہم اسے نہ پڑھیں تو واقعی میں یہ بالکل انصاف کی بات نہیں رہے گی. انہیں کے خط ہیں اور یہ پروگرام انہیں سے متعلق ہے. جی ہاں, آگے بڑھتے ہیں. اور انہوں نے لکھا ہے کہ ریڈیو تہران ایک اچھا ریڈیو اسٹیشن ہے جسے ہمیں علاقائی اور عالمی حالت سے بہتر آگاہی ہوتی ہے, اور دیگر سماجی اسلامی اخلاقی پروگرام بھی من کو بھاتے ہیں, سن کر اچھا لگتا ہے. ماہ محرم میں آپ نے اپنی سابقہ روایت کو برقرار رکھا ہے, ساتھ سارے پروگرام بہت ہی اچھے تھے. سو سلام، نوحے، مرثیے سب ہی لاجواب تھے. اتنے اچھے پروگرام پیش کرنے پر میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. پروگرام درخشاں ستارے ایرانی مشاہیر میں بڑے شوق سے سنتا ہوں. ان پروگراموں میں قدیم تاریخی معلومات ہوتی ہیں، جبکہ پروگرام یادوں کے جھرکوں میں صبح کی نشریات میں بڑے شوق سے سنتا ہوں. پروگرام بزم دوستاں سن کر بھی بڑا مزہ آتا ہے، اسی لیے آج یہ میسج ارسال کر رہا ہوں. امید ہے کہ پروگرام بزم دوستاں میں ضرور شامل کریں گے. والسلام، محمد بخش مری، ڈیرہ غازی خان.
جی جناب، محمد بخش مری صاحب ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان سے آپ نے یہ پیارا سا میسج ہمارے لیے ارسال کیا. ہم نے اس کو خط کی صورت میں جو ہے وہ شامل پروگرام کیا. بہت شکریہ آپ کا، اور ریڈیو آپ کا پرانا ساتھی ہے. ویسے کم رہ گئی ہے یہ روایت باجی، لیکن ایک زمانہ تھا مجھے یاد ہے کہ بہرحال جو افراد ہوتے تھے وہ ریڈیو اپنے ساتھ رکھتے تھے ہمیشہ.
چھوٹا موٹا
ہوتا تھا، لیکن یہ کہ کہیں جو ہے وہ جاتے تھے تو ان کے ساتھ جو ہے وہ ریڈیو جو ہے وہ ضرور ہوتا تھا. حتیٰ میں نے، مجھے یاد ہے کہ اسٹیشنس پر مثلا ہمیں کہیں دوسرے شہر جانا ہو، کوئی انتظار کر رہا ہے ٹرین کا، ریڈیو جو ہے وہ چل رہا ہے. تو یہ ایک طویل عرصے تک یہ سلسلہ رہا، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی اب اسی انداز سے لوگ ٹی وی دیکھتے ہیں.
بالکل،
موبائل کے اندر جناب علی جو ہے
وہ تو خیر ساری چیزوں کو ایک جگہ اکٹھا کر لیا ہے موبائل نے.
لیکن بہرحال آج بھی ایسے افراد جناب محمد بخش مری صاحب جیسے موجود ہیں کہ جو ریڈیو کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ریڈیو کے ذریعے سے معلومات و آگاہی جو ہے وہ حاصل کریں. محبت ہیں آپ کی، آپ نے محبت سے ہمیں میسج بھیجا، ہم نے محبت سے وہ میسج پروگرام میں شامل کیا. محرم کے پروگرام آپ کو پسند آئے، بہت شکریہ آپ کا. اسی طریقے سے جو ہے ان کو ایرانی مشاہیر یادوں کے جھروں کے پروگرام جو ہے وہ بھی بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کی تعریف کی ہے. خاص طور پر صبح کا جو پروگرام ہے صبح امید، اس کا بھی انہوں نے خاص طور پر ذکر کیا تھا. کہا تھا کہ صبح جو بھی یہ نشر ہوتا ہے پروگرام تو میرا دل جو ہے وہ باغ باغ ہو جاتا ہے. بہرحال ہمارے سامعین ریڈیو تہران کی نشریات سن کر اپنے احساسات کو بیان کرتے ہیں، جس پر ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. محبتوں کا جواب محبتوں سے دیا جاتا ہے، اور اس خط کو ہم نے پروگرام میں شامل کیا، اس میسج کو پروگرام میں شامل کیا آپ کے خط کی صورت میں، یہ ہمارا فرض بنتا ہے. امید ہے کہ آئندہ بھی یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بہن میں یہاں پر یہ بھی اعلان کر دوں کہ یہ جو میسج کے ذریعے سے خط کنورٹ کرنے کا سلسلہ ہے یہ تمام سامعین کے لیے ہے. اگر کوئی ہمارا سامع خط نہیں لکھ سکتا تو وہ مختصر میسج ہمیں بھیج دے، ہم اس میسج کو بھی خط کی صورت میں پروگرام بزم دوستاں میں شامل کر لیں گے. بہت شکریہ آپ کا جناب محمد بخش مری صاحب کہ آپ نے ہمیں یاد رکھا.
جی ہاں سامعین، ہمارے ساتھ رہے، پروگرام بزم دوستوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور خط ہے یہاں پر ہم شامل کر رہے ہیں آپ کے خط کو، اور یہ خط ارسال کیا ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام سری نگر سے سید عبدالعلی موسوی صاحب نے. لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کو میرا یہ دوسرا خط ہے، اس سے پہلے آپ نے نہایت محبت سے میرے خط کا جواب دیا تھا. ویسے یہ خط بھی میں ایک سال کے بعد لکھ رہا ہوں. دیکھا آپ نے سنا، ایک سال کا عرصہ گزر گیا انہیں خط لکھے ہوئے، اب انہیں ہماری یاد آئی ہے. جی ہاں، اور پھر آگے چکر لکھتے ہیں کہ اس میں میری روایتی سستی شامل ہے. ویسے میں نے اپنے شہر میں سہ اردو ٹی وی کی خاطر ڈش لگوائی ہے، جبکہ ریڈیو تہران میں انٹرنیٹ کے ذریعے پابندی کے ساتھ سنتا ہوں.
جی
پہلے میرے پاس ریڈیو تھا، لیکن اب سب کچھ موبائل فون میں آ گیا ہے، اس لیے موبائل ایپ کے ذریعے ریڈیو کی نشریات سنتا ہوں. ریڈیو تہران کے سبھی پروگرام مجھے پسند ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ریڈیو سے نشر ہونے والے پروگرام کے سلسلے کو سنو. ماہ محرم میں پیش کیے جانے والے پروگرام بہت ہی اچھے اور مناسب تھے. آپ لوگوں کے لیے دعائیں نکلیں، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. آگے چل کر لکھا ہے کہ سحر اردو ٹی وی ہو یا ریڈیو تہران، اب میری روح کی غذا بن چکے ہیں. میرے گھر میں صرف ایران کی نشریات چلتی ہیں، اور اہل خانہ بھی اس سے محظوظ ہوتے ہیں. میری طرف سے ان چند الفاظ کو قبول فرمائیں. آئندہ خط و کتابت کے سلسلے کو جاری رکھنے کی کوشش کروں گا.
جی جناب عبدالعلی موسوی صاحب، بہت شکریہ سری نگر سے آپ نے یہ ہمیں خط ارسال کیا ہے، بہت مہربانی آپ کی۔ ویسے صداقت اور سچ گوئی پر بھی ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ایک سال ہی صحیح، لیکن بہرحال آپ نے ہمیں یاد کیا اور خط ارسال کیا، اس پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ریڈیو کی نشریات سننے کا، سحر اردو ٹی وی دیکھنے کا جو ہے وہ آپ نے انتظام کیا ہوا ہے۔ ویسے بہت بڑی تعداد ہے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں جو سحر اردو ٹی وی کی نشریات جو ہے وہ سنتی ہیں، اور خاص طور پر کرگل، سری نگر اور کشمیر کے بہت علاقوں میں جو ہے وہ ریڈیو تہران سنا بھی جاتا ہے اور سحر کی نشریات دیکھی بھی جاتی ہیں۔
بہت بڑی تعداد ہے وہاں پر ہمارے ناظرین کی اور سامعین کی۔
جی ہاں، بہت شکریہ جناب مصوی صاحب آپ کا کہ آپ نے یہ پیارا سا خط ہمارے لیے ارسال کیا۔ ماہ محرم کے پروگراموں کو پسند کرنے کا شکریہ۔ اسی طریقے سے جو آپ نے دعائیں دی ہیں ہمارے لیے، ہم اس پر بھی آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آپ کے گھر والوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ وہ بھی ریڈیو اور ٹی وی کی نشریات سن بھی رہے ہیں اور دیکھ بھی رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس ایک سال کے فاصلے کو تھوڑا کم
کر دیں اور جلدی جلدی ہمیں یاد رکھیں اور ہمارے
سب دوستوں سے، سب سامعین دوستوں سے ہماری یہی درخواست ہے کہ خط لکھیں تاکہ ہم آپ کو یاد رکھیں، آپ ہمیں یاد رکھیں۔ اب اس سے زیادہ میرے خیال سے وقت کی میں
گنجائش نہیں ہے
اور پروڈیوسر صاحب جو ہے وہ اخبار بھی ہلا رہے ہیں، ہاتھ بھی ہلا رہے ہیں کہ جلد از جلد پروگرام ختم کر دیا جائے۔ تو اسی کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔
خدا
حافظ۔ ابھی آپ سامعین پروگرام بزم میں دوستاں سماعت فرما رہے تھے۔ نشریات آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں، اور سامعین اب پیش خدمت ہے پروگرام آئی نئے صحافت۔ السلام علیکم سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس پروگرام میں ہم کچھ اخبارات اور نیوز ایجنسیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ایران کے اخبار روزنامہ کیہان کی تفصیلی خبر دیکھتے ہیں، جس کا عنوان ہے اقوام متحدہ یمن میں سالس یا ایک فریق ہے۔ یمن کے خلاف سعودی عرب اور امریکہ کی 8 سالہ جنگ کسی بھی چیز سے زیادہ اقوام متحدہ کی ناکامی کا ثبوت ہے۔ اقوام متحدہ کی تشکیل ہی اس مقصد سے ہوئی تھی کہ وہ جنگیں ختم کر کے امن قائم کرے، تاہم اس دوران ہمیشہ اقوام متحدہ کا موقف ریاض اور اس کی دولت کی سمت جھکا ہوا محسوس ہوا۔ حالانکہ اقوام متحدہ نے ہمیشہ یمن کی جنگ میں خود کو غیر جانبدار سالس کی طرح پیش کیا۔ یمن کی جنگ کے اصل مجرم سعودی حکام ہیں، جنہوں نے امریکہ کے حکم سے جنگ شروع کی ہے، لیکن جنگ کے جاری رہنے میں اقوام متحدہ بھی کم ذمہ دار نہیں ہے۔ یمن کی جنگ میں اقوام متحدہ کے پہلے مندوب ولد شیخ احمد کا زیادہ تر وقت ابو ظہبی میں گزرتا تھا، اور وہ متحدہ عرب امارات کے حکام سے بہت زیادہ ملاقاتیں کرتے تھے۔ ان کے بعد ہانس گرانڈبرگ نے ابو ظہبی کے بجائے ریاض کا انتخاب کیا اور سعودی عرب کو بے قصور ٹھہرانے کی کوششوں میں لگے رہے۔ اقوام متحدہ یمن کی جنگ روکنے میں ناکام رہا ہے، ثالثی کے دوران اپنی غیر جانبداری ثابت نہیں کر پایا، اور رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ یمن کے عوام کی انسانی امداد میں بھی وہ کامیاب نہیں رہا ہے۔ اور اب چلتے ہیں رائے الیوم کی جانب، اور اس کی تفصیلی خبر ہے پہلی بار محمود عباس نے فلسطینی قیدیوں پر اسرائیل کے مظالم واضح کرنے کے لیے سفارتی مہم کا آغاز کیا۔ فلسطینی انتظامیہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسرائیل کی جیلوں میں فلسطینی قیدیوں کو غیر معمولی طور پر اظہار آسانی کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور وہ ان کی حمایت میں عالمی حمایت کے لیے سفارتی مہم کا آغاز کریں گے۔ ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ محمود عباس غاصب اسرائیل کی جیلوں میں بہادر فلسطینی قیدیوں پر ہونے والے مظالم سے غم و غصے میں ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ فلسطینی قیدیوں کا معاملہ ہماری ترجیحات میں شامل ہے، اور ہم ان بہادروں کے ساتھ اس قسم کا غیر انسانی سلوک نہیں ہونے دیں گے۔ فلسطینی انتظامیہ کی جانب سے بیان ایسے عالم میں دیا گیا ہے کہ جب اسرائیلی جیلوں میں بند فلسطینی قیدیوں نے وسیع پیمانے پر بھوک ہڑتال کی دھمکی دی ہے۔ اسرائیلی جیلوں میں 45,000 فلسطینی قیدی بند ہیں، جن میں سے 31 خواتین ہیں اور 175 قیدی معذور ہیں، جن میں ایک چھوٹی بچی بھی شامل ہے۔ اور اب ہندوستان اور پاکستان کے کچھ بعض اخبارات کی سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلے ڈیلی پاکستان، سیلاب میں عمران خان، اس کی ٹیم اور اس کی حکومتیں وہ کام کریں گی جو تم ساری زندگی نہیں کر سکتے، کپتان کا حکومتی اتحاد کو چیلنج۔ روزنامہ خبریں، سندھ میں کپاس، چاول اور دیگر فصلیں مکمل تباہ ہو گئی ہیں، مراد علی شاہ۔ دا ہندو کی سرخی ہے، پہلی بار ہندوستان نے چین کے ذریعے اپنائے تائیوان کے ملٹرائزیشن کی بات کی۔ اور اب کچھ تفصیلی خبریں، روزنامہ انقلاب کی تفصیلی خبر ہے، جھارکھنڈ میں سیاسی ہلچل تیز، اراکین اسمبلی کی میٹنگ۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلی ہیمنت سورین کو نااہل قرار دیے جانے کی ذرائع کی اطلاعات کی وجہ سے جھارکھنڈ میں سیاسی بحران پیدا ہو گیا، اسے ختم کرنے کے لیے کانگریس اور جھارکھنڈ مکتی مورچہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں، تو بی جے پی بھی اس سے پوری طرح سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہی ہے۔ جھارکھنڈ کے سیاسی حلقوں میں تیز ہوتی سیاسی ہلچل کی وجہ سے ہی جھارکھنڈ کے وزیر اعلی نے اپنی پارٹی جے ایم ایم اور یو پی کے دیگر اتحادیوں کی میٹنگ طلب کر لی ہے۔ اس میٹنگ میں یو پی اے اتحادی کانگریس نے اس بات کا یقین دلایا کہ وہ ہر حال میں ہیمنت سورین کا ساتھ دے گی، ساتھ ہی اعلان بھی کیا کہ 2024 تک وہی اس کرسی پر برقرار رہیں گے۔ جھارکھنڈ کے وزیر اعلی نے بی جے پی پر سنگین الزامات عائد کیے، انہوں نے کہا کہ مرکزی حکومت اور مرکزی ایجنسیاں انہیں مسلسل ہراساں کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ اور اب روزنامہ جنگ کی تفصیلی خبر، آئی ایم ایف ڈیل پر ایک جماعت کی سازش، ذاتی مفاد کے لیے قومی مفادات کو مجروح کیا گیا، ملک کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے ایک جماعت نے سازش کی ہے جس سے پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے، ذاتی مفاد کے لیے قومی مفادات کو مجروح کیا گیا، ملک کے خلاف اس سے بڑی سازش نہیں ہو سکتی، سیلاب نے تباہی مچائی ہے، ہمت سے کام لینا ہوگا، مل کر صورتحال سے نمٹیں گے تو جلد اس چیلنج سے نکل کر ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں گے۔ متاثرین نے سیلاب کے لیے 38 ارب خرچ کیے جا رہے ہیں، سندھ کو 15 ارب کی گرانٹ دی، متاثرہ تمام صوبوں کو امدادی گرانٹ دیں گے۔ تباہ ہونے والے انفراسٹرکچر کا سروے مکمل ہو جائے گا تو صوبے اور وفاق بیٹھ کر فیصلہ کریں گے۔ مخیر حضرات سے اپیل ہے کہ آگے بڑھ کر دکھی انسانیت کا ہاتھ تھام لیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ہفتے کو سیلاب متاثرین کی دادرسی کے لیے سجاول پہنچے، وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو متاثرین کو امداد کی بحالی میں تاخیر نہ کرنے کی ہدایت کی۔ سجاول کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور رحم مانگنا چاہیے، مجھ سمیت سب کو اللہ سے معافی مانگ کر اس ملک کے عوام کی خدمت کے لیے خود کو وقف کرنا ہوگا۔ اور اب نیوز ایجنسیوں کی بادشاہ سرخیاں، ارنا نیوز ایجنسی کی سرخی ہے، اٹمی معاہدے کی حمایت میں 15 امریکی اداروں کا بائیڈن کو خط، تجدید کے تاریخی موقع سے فائدہ اٹھایا جائے۔ فارس نیوز ایجنسی، امریکہ قطب شمال میں بھی سفیر کا تعین کرے گا۔ اور بغداد الیوم کی سرخی ہے، ہم عراق پر کسی پارٹی یا طاقت کو مسلط نہیں ہونے دیں گے، حمام حمودی۔ تسنیم نیوز ایجنسی کی یہ تفصیلی خبر ہے کہ ایرانی سرحدوں پر 50 لاکھ زائروں کی آمد کا اندازہ، سرحد کے دونوں طرف انتظامات، نائب صدر۔ اسلامی جمہوری ایران کے نائب صدر محمود مخبر دسفولی نے ایران کی چزابہ سرحد کا معائنہ کیا اور کورونا کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے چہلوم کی عزاداری بند رہنے کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس سال 40 مارچ میں شرکت کا جذبہ بہت زیادہ ہے اور حکومت نے شروع سے ہی ایسے انتظامات کیے تاکہ 40 مارچ میں کوئی مسئلہ نہ ہو۔ انہوں نے بتایا کہ ایران عراق کی سرحدوں کے دونوں طرف انتظامات کیے گئے تاکہ زائرین مکمل سہولت کے ساتھ 40 مارچ میں شرکت کر سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ شدید گرمی کے پیش نظر پیدل جانے والوں کے لیے خاص انتظامات کیے گئے ہیں۔ نائب صدر نے بتایا کہ صدر ایران کے حکم کے مطابق 40 مارچ کے لیے عراق کے سفر کو زیادہ سے زیادہ سستا، آسان اور محفوظ بنانے کی کوشش ہے، تاہم زیادہ تر چیزیں عوامی تعاون پر منحصر ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ امام حسین علیہ السلام کے زائروں اور 40 مارچ میں شرکت کے لیے عراق جانے والوں کے سلسلے میں عراقی حکومت سے مکمل طور پر معاملات طے کر لیے گئے ہیں۔ المیادین کی سرخی ہے، جنگ بندی میں بھی ہمیں بیدار اور آمادہ رہنا ہوگا، جنگ ختم نہیں ہوئی ہے، المشات۔ یمن میں اعلی سیاسی کونسل کے سربراہ مہدی المشات نے زور دیا کہ دشمنوں کی سازشوں کے پیش نظر پوری طرح سے بیدار رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے ملک کے درپیش مسائل کے حل کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود دشمنوں کی سازشیں جاری ہیں، اس لیے ہمیں پوری طرح سے آمادہ رہنا چاہیے۔
دریاسنا اعلی سیاسی کمیشن کے رکن محمد علی الحوثی نے بھی کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ جنگ کے خاتمے کے لیے محاصرے کا خاتمہ شرط ہے اور یمنی فوج جارح طاقتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے. جنگ بندی کی حالیہ پیشکش کے بارے میں بھی انہوں نے کہا کہ ہم شرطوں کا جائزہ لے رہے ہیں. اس سے قبل انصار اللہ کے سیکرٹری جنرل عبد الملک الحوثی نے بھی کہا تھا کہ دشمنوں کی سازشوں کی جانب سے ہوشیار اور ہر طرح کے حالات سے مقابلے کے لیے پوری طرح سے تیار رہنا چاہیے. اے پی پی ایرانی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو ٹیلی فون، سیلاب زدگان کی امداد کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی. ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے ہفتے کو وزیر اعظم شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا اور پاکستان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا اور تمام شعبوں میں مدد کے لیے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ سڑکوں اور پلوں سمیت بنیادی ڈھانچے پر شدید اثرات سے انسانی صورتحال مزید پیچیدہ ہو رہی ہے، جس سے لوگوں کو محفوظ مقامات تک پہنچانے اور امداد کی ترسیل دونوں میں رکاوٹ ہے. سلسلے میں حکومتی کوششوں پر روشنی ڈالتے ہوئے وزیر اعظم نے ایران کے صدر کو بتایا کہ پاکستان نے اقوام متحدہ کے ذریعے فوری مدد کی اپیل تیار کی جو 30 اگست 2022 کو شروع کی جائے گی. انہوں نے امید ظاہر کی کہ عالمی برادری اس اپیل پر فنڈنگ کی ضروریات کو پورا کرنے میں کردار ادا کرے گی. دو طرفہ تناظر میں وزیر اعظم نے تمام شعبے میں تعلقات کو فروغ دینے کا عزم کا اعادہ کیا. انہوں نے جموں کشمیر کے عوام کے لیے ایران کی مسلسل حمایت کو بھی سراہا. اسی کے ساتھ پروگرام آئین صحافت یہیں پر ختم ہوا. اور اب سماعت فرمائیے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے.
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے. عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. سامعین، آج محمد پیدل یونیورسٹی کی طرف جا رہا ہے. وہ تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے ہاسٹل سے چلا ہے. امید ہے کہ وہ وقت پر کلاس میں پہنچ جائے گا. محمد کو راستے میں ایک خاتون نظر آتی ہے جو چہرے سے بہت پریشان ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس کی کوئی چیز گم ہو گئی ہے. وہ محمد کے پاس آتی ہے اور اس سے گفتگو کرتی ہے. گویا اس کا پرس گم ہو گیا ہے اور وہ اس بارے میں محمد سے بات کرتی ہے. آگے کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا، لیکن حسب معمول سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے کچھ مشکل الفاظ اور ان کے معنی.
شما دیدید،
آپ نے دیکھا.
کیف پول،
ہینڈ بیگ یا پرس.
متاسفانه،
بدقسمتی سے.
من دیدم،
میں نے دیکھا ہے.
کیفتان،
آپ کا بیگ یا پرس.
شما گم کردید،
آپ سے گم ہو گیا ہے.
من گم کردم،
مجھ سے گم ہوا ہے.
او بود،
وہ تھا.
همین جا،
یہیں پر.
این کیف،
یہ بیگ یا پرس.
اما،
لیکن.
الان،
ابھی یا اسی وقت.
پولیس،
پولیس.
شما گفتید،
تم نے بتایا تھا.
من گفتم،
میں نے کہا یا میں نے بتایا.
من نگفتم،
میں نے نہیں بتایا یا میں نے نہیں کہا.
چون،
کیونکہ.
آنجا،
وہاں.
حتماً،
یقیناً.
شما بگوید،
تم بتاؤ یا آپ بتائیے.
راستی،
واقعاً.
چه رنگی،
کون سا رنگ.
سبز،
سبز یا ہرا.
کوچک،
چھوٹا.
کارت،
کارڈ.
در کیفم،
میرے بیگ میں.
پیش،
سامنے.
پیش پولیس،
پولیس کے سامنے.
شما بروید،
آپ جائیے.
زود،
جلد.
پیدا،
ملنا.
او کمک می کند،
وہ مدد کرے گا.
سامعین، اور اب محمد اور اس خاتون کے درمیان ہونے والی گفتگو سنتے ہیں.
سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟
سلام جناب، آپ نے پرس تو نہیں دیکھا؟
نه، متاسفانه من ندیدم. کیفتان را گم کردید؟
نہیں، بدقسمتی سے میں نے نہیں دیکھا. کیا آپ کا پرس گم ہو گیا ہے؟
بله، کیف پولم را گم کردم.
ہاں، میرا پرس گم ہو گیا ہے.
کیف پولتان کجا بود؟
آپ کا پرس کہاں تھا؟
همینجا، در این کیف بود، اما الان نیست.
یہیں پر، میرے بیگ میں تھا، لیکن اب نہیں ہے.
به پولیس گفتید؟
آپ نے پولیس کو بتایا ہے؟
نه، به پولیس نگفتم، چون پولیس را ندیدم.
نہیں، پولیس کو نہیں بتایا، کیونکہ میں نے پولیس کو نہیں دیکھا ہے.
پلیس آنجاست، حتما به پلیس بگویید. راستی کیفتان چه رنگی بود؟
پلیس وہاں موجود ہے، آپ پلیس کو ضرور بتائیں. ہاں، آپ کا بیگ کس رنگ کا تھا؟
کیفم سبز و کوچک بود، یک کارت هم در کیفم بود.
میرا پرس سبز رنگ کا ہے اور چھوٹے سائز کا، اور اس میں ایک شناختی کارڈ بھی موجود ہے.
پیش پلیس بروید، امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود.
آپ پولیس کے پاس جائیں، مجھے امید ہے کہ آپ کا پرس جلد مل جائے گا.
انشاءاللہ، پولیس حتماً به من کمک می کند.
انشاءاللہ، پولیس یقیناً میری مدد کرے گی.
بله، او حتماً به شما کمک می کند.
ہاں، وہ یقیناً آپ کی مدد کرے گی. سامعین، آپ نے محمد اور ایک خاتون راہگیر کے درمیان ہونے والی گفتگو سنی. ایک بار پھر ان کے درمیان جن مکالمات کا تبادلہ ہوا وہ پھر سنتے ہیں، لیکن اس بار ترجمے کے بغیر.
سلام آقا، شما یک کیف پول ندیدید؟
نه، متاسفانه من ندیدم. کیفتان را گم کردید؟
بله، کیف پولم را گم کردم.
کیف پولتان کجا بود؟
همینجا، در این کیف بود، اما الان نیست.
به پلیس گفتید؟
نه، به پلیس نگفتم، چون پلیس را ندیدم.
پلیس آنجا است، حتما به پلیس بگویید. راستی، کیفتان چه رنگی بود؟
کیفم سبز و کوچک بود، یک کارت هم در کیفم بود.
پیش پلیس بروید، امیدوارم کیفتان زود پیدا بشود.
انشاءالله، پلیس حتما به من کمک می کند.
بله، او حتما به شما کمک می کند.
سامعین، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، محمد نے اس خاتون کو پولیس سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا. وہ خاتون پولیس کے پاس جاتی ہے اور محمد اپنے اطراف میں نظر دوڑاتا ہے، لیکن اسے کوئی چیز نظر نہیں آتی. وہ پیدل جا رہا ہے، اس کی منزل یونیورسٹی ہے. کیا آپ کا پرس کبھی گم ہوا ہے؟ امید ہے کہ آپ اس تلخ تجربے سے کبھی نہیں گزرے ہوں گے. اسی کے ساتھ ہی ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچا.
ابھی آپ سامعین پروگرام آئیے فارسی سیکھیے سماعت فرما رہے تھے. ہم امید ہے کہ ہمارے پروگرام بھی آپ کو پسند آیا ہوگا اور ہمارے دیگر پروگرام بھی جو آج کی نشریات میں شامل تھے پسند آئے ہوں گے. سامعین، یہ نشریات آپ ریڈیو تہران سے سماعت فرما رہے ہیں اور اس مرحلے میں پیش خدمت ہے اب اس وقت کی نشریات کا آخری پروگرام منارہ نور. تو لیجیے سامعین، سماعت فرمائیے پروگرام منارہ نور، اور اپنے میزبان کو اس وقت کی نشریات سے یہیں پر اجازت دیجیے. خدا حافظ.
منارۂ نور۔
عزیز سامعین، پروگرام منارۂ نور کی ایک اور کڑی لے کر حاضر خدمت ہیں۔ عباس سید کا سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، آج کے پروگرام میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اس بات کا جائزہ لینے کی کوشش کریں گے کہ کون سے افراد آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوتے تھے، یا آپ اپنے فیصلوں میں سب کو ساتھ لے کر اور سب کی آرا کا خیال رکھتے تھے۔ آج کی گفتگو اسی تناظر میں رہے گی۔ امید ہے ہمارا آج کا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا۔ عزیز سامعین، مختلف حکومتوں، بالخصوص انقلابی حکومتوں میں اس بات کے بہت زیادہ امکان ہوتے ہیں کہ اس میں مختلف لابیز اور گروہ بندی اور مختلف گروہ وجود میں آ جاتے ہیں، کیونکہ انقلاب کے دوران مختلف گروہ اور افراد انقلاب کے لیے سرگرم ہوتے ہیں اور اپنی قربانیوں، محنتوں اور ایثار کی بدولت اس بات کے خواہش مند ہوتے ہیں کہ نئی حکومت بننے کے بعد یا اس انقلاب کے بعد مختلف فیصلوں، حتیٰ قانون سازی میں اثر انداز ہوں اور اس سے اپنے ذاتی یا گروہی مفادات حاصل کریں۔ نئی تشکیل پانے والی حکومتوں میں اس بات کا بھی امکان رہتا ہے کہ مختلف دھڑے اپنے اپنے انداز سے حکومت میں اپنا حصہ وصول کرنے کے لیے مختلف طریقے، روشیں اور ہتھ کنڈے استعمال کریں۔ اس حوالے سے حکومت کے اعلیٰ حکام اور بالخصوص قانون ساز اداروں تک لابنگ کی جاتی ہے تاکہ مستقبل میں زیادہ سے زیادہ مفادات حاصل کیے جا سکیں۔ یہ کیفیت اور اس طرح کے ہتھکنڈے عام سیاسی حکومتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن کسی عوامی انقلاب کے نتیجے میں آنے والی حکومت میں اس طرح کے امکانات مزید بڑھ جاتے ہیں۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو اس بات کا اچھی طرح احساس تھا کہ ایران میں مختلف گروہ اور شخصیات اپنے پرانے تعلق یا سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے آپ سے پرانے تعلقات کا فائدہ اٹھا کر آپ کے فیصلوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کریں گے، لہذا آپ نے اس مسئلے کا حل بھی تلاش کر رکھا تھا، اور آپ کی رحلت تک کوئی فرد، گروہ یا جماعت اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فیصلوں پر لابنگ کے ذریعے اثر انداز ہونے میں کامیاب رہی۔ امام خمینی نے اس مشکل کو حل کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ اپنایا تھا کہ آپ عام لوگوں سے زیادہ ملاقاتیں کرتے اور مختلف افراد سے ان کی آراء لیتے رہتے اور پھر سب کی آراء کی روشنی میں فیصلہ کرتے۔ قائدین کے اطراف میں موجود افراد قائدین سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کے لیے ایک کام یہ کرتے ہیں کہ ان تک صحیح خبریں اور کسی بھی مسئلے کی صحیح صورتحال پہنچنے نہیں دیتے۔ اس صورتحال میں چونکہ قائدین کے پاس مطلوبہ معلومات نہیں ہوتی، لہذا جو معلومات ان کے اطراف میں رہنے والے انہیں فراہم کرتے ہیں وہ انہی معلومات کی روشنی میں فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی اس حوالے سے بہت زیادہ محتاط تھے۔ وہ اپنے دفتر یا ارد گرد موجود افراد کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان کو حقیقی خبروں سے دور رکھا جائے اور سنسر شدہ خبریں ان تک پہنچائی جائیں۔ آپ موصول ہونے والی خبروں اور مختلف رپورٹوں کے بارے میں تاکید فرماتے تھے کہ ان خبروں اور رپورٹوں میں کسی طرح کی کمی بیشی نہ کی جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بہو فاطمہ طباطبائی کے بقول، جب بھی کوئی سیاسی واقعہ یا سانحہ پیش آتا تو گھر کے افراد اور امام خمینی کے دفتر کے مختلف افراد ان پروگراموں میں باقاعدہ جاتے۔ جب اہل خانہ میں سے اسٹاف کے افراد واپس آتے تو آپ مختلف افراد سے علیحدہ علیحدہ اس پروگرام یا اس واقعے کے بارے میں معلومات لیتے اور بعض افراد سے مکمل تفصیلات کے حصول کے لیے مختلف طرح کے سوالات وغیرہ بھی پوچھتے۔ امام خمینی اس طرح ایک واقعے سے متعلق مختلف افراد سے آرا حاصل کر کے اس واقعے کے حقائق تک پہنچ جاتے۔ امام خمینی کو سامراجی میڈیا کے اہداف و مقاصد اور سازشوں سے مکمل آگاہی تھی، لیکن اس کے باوجود مختلف مغربی ذرائع ابلاغ کو سنتے اور ایران کے بارے میں نشر ہونے والی خبروں اور رپورٹوں کو باقاعدگی کے ساتھ سماعت فرماتے۔ بی بی سی کی فارسی نشریات کو سننا آپ کا معمول تھا، آپ عالمی ذرائع سے براہ راست خبریں اور تبصرے سنتے، اور ایک طرح سے آپ نے ان لوگوں کے لیے راستہ بند کر دیا تھا جو آپ سے خبریں چھپا کر یا سنسر لگا کر خبریں پہنچانے کی کوشش کرتے۔ محترمہ مرضیہ حدیدچی جو فرانس میں آپ کے ساتھ تھیں اپنی یادداشتوں میں لکھتی ہیں کہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ایرانی نشریات بھی سنتے تھے اور مختلف ممالک سے فارسی زبان میں نشر ہونے والے پروگرام بھی ضرور سنتے۔ آپ کے نواسے نواسیاں ریڈیو پر فریکوینسیاں سیٹ کر کے امام خمینی کے پاس لے جاتی اور آپ اس طرح عالمی خبروں اور تجزیوں سے باخبر رہتے۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ نے اپنے ساتھیوں سے یہ بھی کہہ رکھا تھا کہ دوسرے ممالک کے اخبارات ایران کے بارے میں جو خبریں اور تجزیے لکھتے ہیں انہیں فارسی میں ترجمہ کر کے اسی دن یا اسی رات تک ان تک ضرور پہنچایا جائے۔ جناب مسیح مہاجری اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں، امام خمینی عالمی خبریں اور مغربی ذرائع ابلاغ میں ایران سے متعلق خبروں کو باقاعدگی سے سنتے۔ امام خمینی جب نجف میں تھے تو اس وقت بی بی سی فارسی کی نشریات نماز مغرب اور عشاء کے درمیان نشر ہوتی تھیں۔ آپ نے دو افراد کے ذمہ لگا رکھا تھا کہ وہ فارسی نشریات کو ریکارڈ کر لیں تاکہ نماز کے بعد یہ خبریں اور تبصرے سنے جا سکیں۔ امام خمینی رحمت اللہ علیہ ان افراد کو جو دل سوزی یا امام خمینی کی طبیعت کو ناساز ہونے سے بچانے کے لیے بری اور تکلیف دہ خبریں امام تک پہنچانے سے گریز کرتے تھے ان کو اس عمل سے منع فرماتے۔ آپ اس طرح کے افراد کو تلقین کرتے تھے کہ مجھے حقائق پر مبنی خبریں اور رپورٹیں دیا کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو نہیں ہوں کہ صرف مرضی کی خبریں مجھ تک پہنچیں۔ آپ کے دفتر کے ایک فرد جناب عیسیٰ جعفری کہتے ہیں، بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں صبح اور ظہر کے جو اخبارات چھپتے وہ بھیجے جاتے، آپ سب کا باریک بینی سے مطالعہ فرماتے۔ ایک بار شام کو شائع ہونے والا ایک اخبار میں آپ کی خدمت میں لے کر گیا تو آپ نے فرمایا، اس کا ایک صفحہ کم ہے، کیا کوئی خاص واقعہ ہوا ہے جو مجھ سے چھپایا جا رہا ہے؟ آپ نے اپنے دفتر کے ایک اور فرد کو دوسرا اخبار خریدنے کے لیے بھیجا تو ثابت ہوا کہ جان بوجھ کر ایک صفحے کو امام خمینی کی خدمت میں نہیں لایا گیا، کیونکہ اس میں ایک ایسی رپورٹ شائع ہوئی تھی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے ناگواری کا باعث بن سکتی تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ صفحہ پڑھ کر اخبار لانے والے کو تلقین کی کہ مجھ سے حقائق چھپایا نہ کرو، میں کوئی لینن یا اسٹالن تو ہوں نہیں۔ اسلام انصاری لکھتے ہیں، امام خمینی اخبارات کے علاوہ ایسے میگزین اور مجلات کا بھی کبھی کبھی مطالعہ کرتے تھے جو انحرافی عقائد یا افکار و نظریات بیان کرتے، یہی وجہ ہے کہ تمام مشہور میگزین اور مجلات آپ کی خدمت میں لائے جاتے۔ سمن عام انقلابوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی انقلابی قائد حکومت بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو آہستہ آہستہ اس کا عوام سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ عام طور پر حکومتوں میں موجود بیوروکریسی یہ کام کرتی ہے کہ قائدین اور عوام کے درمیان فاصلے بڑھا دیے جائیں، لیکن ایران کے اسلامی انقلاب اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں ایسا نہیں ہوا، اور اس میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا کردار سب سے نمایاں ہے۔ انہوں نے کسی کو اس بات کا موقع نہ دیا کہ وہ عوام اور ان کے درمیان فاصلے بڑھا سکے۔ حجت الاسلام کروبی اس حوالے سے کہتے ہیں، امام خمینی کا انقلاب کے دوران بھی اور انقلاب کے بعد بھی اپنے شاگردوں کے ذریعے عوام سے بہت قوی رابطہ تھا۔ آپ کے شاگرد علماء عوام میں رہتے تھے، عوام کے مطالبات اور افکار و نظریات اور معاشرے کی صورتحال سے مکمل آگاہ ہوتے تھے اور اس صورتحال کو من و عن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں پیش بھی کرتے تھے، جس کی وجہ سے آپ کا عوام سے ہمیشہ قریبی رابطہ رہتا تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند سید احمد خمینی مرحوم نقل کرتے ہیں کہ امام خمینی عوام سے قریبی رابطے میں رہتے تھے اور عوام کی طرف سے بالمشافہ ملاقاتوں اور خط و کتابت کے ذریعے رابطے برقرار رکھتے تھے۔ فرزند امام خمینی کے بقول امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ تمام خطوط کا مطالعہ کرتے، خود اپنے ہاتھوں سے جواب لکھتے اور دفتر والوں کو حکم دے رکھا تھا کہ جو خط یا مراسلہ ان کے نام آئے اسے ضرور ان تک پہنچایا جائے، چاہے اس میں توہین ہی کیوں نہ کی گئی ہو۔ آپ تمام عوامی شکایات کا جائزہ لیتے، ان کا جواب دیتے اور متعلقہ اداروں کو ان مشکلات اور مطالبات کو حل کرنے کے لیے احکامات بھی صادر فرماتے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی روش تھی، جس کی وجہ سے آپ عوام کے حالات و واقعات سے مکمل باخبر رہتے اور کسی کو اس بات کی اجازت نہ دیتے تھے کہ کوئی مرضی کی خبریں، رپورٹیں اور تجزیے ان کے سامنے پیش کر کے اپنی مرضی کا فیصلہ ان سے کروا سکے۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچا۔ Thank you.